اللہ کر لیے تھے. ساتویں رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر ہے 51. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین. سورہ نور کے ساتویں رکوع میں ایمان کے نور سے رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے. تو فرمایا انما کانا قول المؤمنین, اور یقیناً کہنا مسلمانوں کا, اذا دعوا الی اللہ و رسولہ, جبکہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف, لیحکما بینہم, تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان, ان یقولوا سمعنا و اطعنا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, واولئک هم المفلحون, اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے. آگے پھر اصول کامیابی کا بیان ہے. فرمایا ومن یطع اللہ و رسولہ, اور جس کسی نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا, ویخش اللہ ویتقی, اور جس نے جو اللہ سے ڈرا اور اس کی نافرمانی سے بچا, فاولئک هم الفائزون, بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو یہاں تین باتیں آئیں اصول کامیابی کے اعتبار سے, ایک تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت, دوسرا اللہ کی خشیت, اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو انسان کو, اور تیسرا پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا, تقوی اختیار کرنا. اور جن کے پاس یہ تین چیزیں ہیں انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آگے پھر منافقین کا کردار آ رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ, اور دوسرے وہ بھی ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی, جو ہے وہ بڑی پکی قسمیں, لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ, کہ اگر ہمیں حکم ہوگا تو ہم بھی نکلیں گے اللہ کی راہ میں. قُلْ لَا تُقْسِمُوا, اے نبی کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ, طَاعَتًا مَعْرُوفًا, تم سے بس مطلوب یہ کہ بھلے طریقے سے فرما بداری کرو اللہ اس کے رسول کی. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اصل میں زبانی دعوے یہ کافی نہیں ہوتے, ہم بتاتا ہے کہ آدمی کا اصل جو ہے وہ طبیعت کیا ہے, اس کا ایمان اور یقین کی کیفیت کیا ہے. آگے ترغیب اطاعت ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, اے نبی کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ روح گدانی کریں, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تو اے نبی آپ پر وہ ہے جو آپ پر بوجھ رکھا گیا ہے, یعنی آپ کے ذمے دعوت و تبلیغ ہے, اور ان پر وہ ہے جو ان پر بوجھ ڈالا گیا ہے, یعنی ان کے ذمے ہے اطاعت اور فرما بداری. نبی کا کام اللہ کے احکامات بتانا ہے, اور ہمارا کام اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما بداری کرنا ہے. وَإِن تُطِعُوهُ, اور اگر جو ہے تم ان کا, یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ان کی بات مانی, یعنی بلکہ یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے کہ اے لوگوں اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا, تہتدو, تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور نہیں ہمارے رسول کے ذمے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے. تو رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے عمل صحیح کیوں نہیں کیا اور یہ گناہ کیوں کرتے رہے. نبی کے ذمے صرف یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچی یا نہیں. آگے اطاعت کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہ دو کام اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ رہا ہے, اور یہ آیت استخلاف بھی کہلاتی ہے. فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض, تو وہ لازماً خلافت عطا فرمائے گا تمہیں زمین میں. کم استخلف الذین من قبلہم, جیسے اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. تو یہ دو شرائط کے ساتھ ایمان اور اعمال صالح, اسی طرح دوسرا وعدہ آ رہا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, اور اللہ مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا دین. تو ایک تو زمین میں خلافت, اور دوسرا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا. ان دو شرائط کو پورا کیا صحابہ نے, ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی اختیار کیے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا فرمائی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگا, چند ہی سالوں میں جو بڑی بڑی بادشاہت تھی اطراف کی, شام اور یمن اسی طرح عراق، ایران اور اسی طرح افریقہ تک جو ہے وہ اسلام پھیل گیا، تین بڑے بڑے بر اعظموں تک اسلام پہنچ گیا، اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے صحابہ کے قدموں میں تھے. تو جو بھی ایمان لائے اور پھر جو ہے نیک عمل کرے تو اللہ کا وعدہ. اسی طرح تیسرا وعدہ آ رہا ہے، فرمایا الذر تزالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا، فرمایا تیسری بات آ رہی ہے لا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تو ہم لازماً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بدل دوں گا ان کے لیے ان کے خوف کو امن سے. تو تین چیزیں جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، ایمان اور اطاعت پر، نمبر ایک خلافت عطا فرمائیں گے، نمبر دو دین کو ان کے لیے مضبوط کر دیں گے. بعض لوگوں نے اس سے مراد یہی لی ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ خوف کو امن سے بدل دیں گے. اس وقت جا کر عبادت مکمل ہوگی. آج جسے ہم عبادت کہہ رہے ہیں یہ صرف عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اور حالانکہ یہ دین کا ایک بہت چھوٹا جز ہے. اصل عبادت تو یہ کہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری، اور انسان کی زندگی کے چھ گوشے بیان ہوتے ہیں، عقائد، عبادات، رسومات، اور اس کے علاوہ جو بڑے گوشے ہیں جو پوری اجتماعیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیاست، معیشت، معاشرت. تو اس سب گوشوں میں اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، پھر دین کی تکمیل ہوگی. یہ نہیں کہ بس مسجد کے حد تک تو اللہ کو بڑا مانا، پھر کہیں اللہ کی بڑائی نہ ہو. تو جب یہ ہوگا تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ کی اب عبادت جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ورنہ یہ ناقص معاملہ ہے ابھی تک کا. اور صاف آ رہے ہیں کہ کون اگر کن لوگوں کو اللہ خلیفہ بنائے گا، یا آپ کہیں کہ خلیفہ کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، فرمایا یا عبدوننی، پھر وہ عبادت کریں گے میری، نمبر ایک، اور نمبر دو لا یشرکون بی شیئا، اور وہ نہیں شریک کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو. ومن کفر بعد ذلک، اور جو کوئی کفر کرے ان نعمتوں کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس وہی لوگ فاسق ہیں. آگے پھر رحمت کے حصول کے ذرائع بیان ہو رہے ہیں، فرمایا واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، نمبر دو وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، نمبر تین وآتوا الرسول لعلکم ترحمون، اور فرما برداری کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں تو یہ کام ہے جو کرنے چاہیے. اسی طرح آگے کفر کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، لا تحسبن الذین کفروا، اور نیا خیال کیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہمیں زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم اور اس کی آگ، ولا بئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. تو اب یہ چھٹا حصہ آ رہا ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سات حصوں میں ہم مطالعہ کریں گے سورت کا، سورہ نور کا، اور اس میں پردے سے متعلق مزید احکامات آ رہے ہیں، اور تین اوقات تخلیہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت لیا کریں تمہارے وہ غلام اور کنیزیں جو تمہارے جو ہے ملک یمین میں ہیں ان اوقات میں. سورۃ اور سپارہ، اچھا دہراتے رہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں، آٹھواں رکوع شروع ہو چکا ہے اور آیت نمبر 58. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی مراد ہے تمہارے غلام اور کنیزیں، والذین لم یبلغوا حلوما منکم، اب وہ نابالغ لڑکے بھی جو ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں تم میں سے، ثلاث مرات، تین اوقات میں. تو یہ تین اوقات جو ہے وہ تخلیق کے رکھے گئے، اور ہمارے جو گھریلو آداب ہیں ان میں سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ ان اوقات میں جو ہے وہ اجازت لے کر کمرے میں آیا کریں. تو فرمایا نمبر ایک وقت کون سا ہے، من قبل صلاۃ الفجر، یعنی نماز فجر سے پہلے کا وقت، یعنی اس میں پوری رات ہی آ جاتی ہے. اور نمبر دو وہینہ تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور وہ جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو ظہر کے وقت. عرب میں یہ قیلولہ بڑا ریگولر ہوتا تھا، اور دن کے وقت دوپہر میں آرام ہوتا تھا، اس میں آدمی ذرا بے تکلف ہو کر آرام سے لیٹتا تھا. اسی طرح فرمایا وَمِن بَعْدِ الصَّلَاةِ الْعِشَاء، اور اسی طرح عشاء کی نماز کی بات، تو عشاء سے لے کے فجر تک، یا آپ کہیں عشاء کے بعد فجر سے پہلے، یہ دو اوقات ہو گئے، اسی طرح دوپہر کا وقت، یہ تین فرمایا ثَلَاثُ أَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ، اور نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے، بَعْدَهُنَّ، ان اوقات کے علاوہ، تو ظاہر ہے ضرورت لگی ہوئی، ایک دوسرے سے ملنا ہے، کام ہے، اب بچے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ان تین کے علاوہ باقی آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ فرمایا طوافون علیکم، کہ کثرت سے ان کا آنا ہوتا رہتا ہے تمہارے پاس، بعضکم علی بعض، اور تم میں سے بعض بعض سے ملتے رہتے ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے سن بلوغت کو، فَلْيَسْتَعْزِنُوا كَمَا اسْتَعْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اسی طرح اب اجازت لیں جیسے وہ لوگ اس سے پہلے لیتے تھے جو ان سے پہلے بالغ تھے، جس طرح پہلے بڑے لوگ اجازت لے کر آتے تھے، چھوٹے جو ہے یہ چلے جاتے تھے، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی یہ تعلیم دی جائے کہ بھائی ان تین اوقات میں والدین کے کمرے میں آنا ہے تو پہلے اجازت لیں، دستک دیں، اجازت ملے تو پھر آئیں، ایک دم سے نہ گھس جایا کریں اندر۔ تو یہ تین اوقات تخلیے کے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اور اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہی میں خیر اور بھلائی ہے۔ آگے پھر بوڑھی خواتین کے لیے رعایت کا ذکر آ رہا ہے، اور مسئلہ حجاب جو ہے اس میں گویا عزیمت اور رخصت کا ذکر آ رہا ہے۔ والقواعد من النساء، اور گھر میں بیٹھنے والی خواتین میں، اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ خواتین جو اب توقع نہیں رکھتی نکاح کی، یعنی کافی عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں کوئی اب توقع نہیں ہے کہ جو ہے نکاح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اَن یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار دیں اپنے اضافی کپڑے، مراد ہے وہ اوڑھنی، جو ایک موٹا دوپٹہ گھر میں اوڑھ کر رکھنا ہوتا ہے، اگر اب عمر رسیدہ ہونے کے بعد، بوڑھی ہونے کے بعد اگر وہ اتار دیتی ہیں تو کوئی حج نہیں، یہ رخصت بیان ہو رہی ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ ظاہر نہ کرتی پھرتی ہوں اپنی زینت، لیکن ہے عمر رسیدہ، لیکن میک اپ کا بڑا شوق ہے، لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے اور کاجل بھی لگائی ہوئی ہے، بنی سنوری ہیں، تو پھر ان کے لیے اجازت نہیں، وہ تو اپنی چیزیں جو ہے اسی طرح پردہ کرتے رہیں، لیکن اگر وہ جو ہے ان چیزوں کا جو ہے زیادہ سجنا نہیں ہے ان کا، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی حج نہیں اگر وہ اضافی اوڑھنی اتار دیں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ بچتی رہیں، یہ عزیمت کا حصہ بیان ہو رہا ہے، خیر اللہن، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہے، ابھی بھی بڑھاپے کے باوجود بھی جو وہ اگر اس کا خیال رکھیں تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یہ نظارے اب تو بہت کامن ہیں کہ بوڑھی جو خواتین ہیں، نانیاں دادیاں، وہ آج بھی پردے کی قائل ہیں، اور وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہوتی ہیں، اپنا چہرہ بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم ہی بگڑ گئے ہیں تو نوجوان نسل ان کے ساتھ چلنے والی، یعنی نواسیاں اور پوتیاں، وہ اوپر سے نیچے تک کوئی پردے کا اہتمام نہیں، تو جن کے لیے رعایت ہے وہ ابھی بھی پردہ کری، اور جن کے لیے رعایت ہی نہیں ہے، انہیں حکم ہے پردے کا، وہ پردے سے بالکل دور ہی دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ پردہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض کے درجے میں، یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نفل ہے، کریں تو اچھا، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، بلکہ پردہ کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ ابھی تک پردے کے جو احکامات سورہ نور میں آئے، اگر ایک دفعہ ہم اس پر نظر ڈال لیں، اور ہم نے بات کی تھی یہ گھر کے اندر کے احکامات ہیں، ابھی گھر سے باہر نکلنے کا پردہ تو یہاں بیان ہی نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں۔ تو یہاں پہلی بات آئی غض بصر، نظر بچا کر رکھو، مومن مردوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، مومن خواتین کو بھی یہ حکم دیا گیا، یہ جو ہے نامحرموں کو جو ہے گھورنا، دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں۔ دوسرا حکم آیا کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرو، تیسرا آیا کہ جو زیب و زینت ہے اسے چھپا کر رکھو، چوتھا آیا کہ گھر کے اندر بھی سینے پر ایک موٹی اوڑھنی ڈال کر رکھو، سینے کے ابھار جو ہے وہ چھپے رہنے چاہیے گھر کے اندر بھی، اور پھر پانچواں پھر فہرست آئی 12 افراد کی جن کے سامنے خاتون اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں. اور وہ 12 افراد میں جو ہے ان کے والد تھے, سگے بھائی تھے, شوہر تھے, شوہر کے والد یعنی سسر تھے, اور اسی طرح سگے چچا اور سگے ماموں اور سگے بھتیجے اور سگے بھانجے, کس کے عورت کے یہ وہ تھے, اور نابالغ لڑکے جنہیں ابھی خواتین کا کوئی علم ہی نہ ہو, اور ایسے ملازمین گھر کے جنہیں خواتین سے کوئی تعلق نہ ہو, بوڑھے ہو گئے سالہ سال سے کام کرتے ہو, انہیں کوئی دلچسپی نہ ہو. تو اسی طرح جو ہے اپنی خواتین ملنے جلنے والی ان کے سامنے وہ زینت کے ساتھ آ سکتے. اب ذرا غور کریں, اس میں دامادوں کا ذکر یعنی اس میں بہنوئیوں کا ذکر نہیں ہے. داماد ویسے محرم ہوتا ہے, ساس جو ہے داماد کے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن بہنوئی کا ذکر نہیں ہے, بہنوئی سے بھی پردہ ہوتا ہے. اسی طرح پھپھا اور خالو ان سے بھی پردہ ہوتا ہے, اور یہ سارے رشتے جو خاتون کے آئے تھے سگے چچا اور سگے ماموں, لیکن شوہر کے جو چچا ہیں شوہر کے جو ماموں ہیں وہ ان خاتون کے لیے غیر محرم ہیں, ان سے بھی پردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہرحال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح پھر چھٹی بات آئی تھی کہ پاؤں زمین پر زور سے مار کر نہ چلیں, جو زیورات ہیں وہ کھنکیں گے اور اجنبی لوگ متوجہ ہوں گے. اسی طرح اس پھر تخلیے کے یہ 3 اوقات بھی بیان ہو گئے. اس کے ساتھ کہا گیا کہ اب توبہ بھی کرو, کیونکہ یہ پردہ کرنا جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے, تو جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار بھی کرو اور معافی بھی مانگو. آگے پھر رواج اور حالات کے مطابق دوسروں کے گھروں پہ جانے اور وہاں کھانے کی اجازت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا لیس علی الاعمی حرج, نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی حرج, ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے, ولا علی المریض حرج, اور نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے, ولا علی انفسکم, اور نہ ہی تم پر اپنے آپ پر کوئی حرج ہے, ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے, او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم, یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنے ماؤں کے گھروں سے, او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, او بیوت عماتکم اور اپنی پھپھیوں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم اپنے ماموں کے گھروں سے, او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, او ما ملکت مفاتحہ یا وہ گھر کے تمہارے قبضے میں جن کی چابیاں, او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے یہاں سے, لیس علیکم جناح, تو اگر وہاں سے تم کوئی کھاتے پیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں, ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, خواہ سب مل کر ایک ساتھ کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ تو یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, البتہ ادب بیان ہو رہا ہے داخلے کا, کہ جب تم داخل ہوا کرو گھروں میں, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو سلام کیا کرو اپنے لوگوں پر. تو یہ بہت ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ دستک دی جائے, اجازت ملے تو پھر اندر داخل ہوا جائے, اسی طرح دستک کے ساتھ ہی سلام بھی کہا جائے. اور فرمایا تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً طیبہ, اور دعا کرتے ہوئے سلامتی حیات کی اللہ کی جانب سے اور برکت اور پاکیزگی کی, کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اور اسی طرح کھل کھل کر بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. تو آپ دیکھ رہے ہیں آداب معاشرت بھی کتنی تفصیل سے قرآن میں بیان ہو رہے, کن گھروں میں آدمی جا سکتا ہے, بے تکلف ہو سکتا ہے, وہاں کھا پی سکتا ہے, والدین کے گھر ہیں, چچاؤں کے گھر ہیں, پھپھیوں خالاؤں ماموں کے گھر ہیں, تو بے تکلف ہی اتنی ہونی چاہیے. ہمارا ماحول کتنا ہو گیا کہ اب تو آدمی بالکل ہی بندہ ہوا ہے, اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور جو ہے وہ بالکل غیریت محسوس ہوتی, تو حالانکہ یہ بہت قریبی رشتے ہیں, اس میں ایک بے تکلفی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پیچھے پردے کے احکامات بھی آ گئے, اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ وہ پردوں کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہو. تو جب بچے بڑے ہو جائیں, پہلے تو ماموں کے یہاں بھانجا آتا تھا, اب بڑا ہو گیا تو کہا جائے بھائی تم آؤ سر آنکھوں پر, لیکن اب اجازت لے کر آؤ تاکہ ہماری بچیاں تم سے پردہ کر سکیں. پہلے بچیاں چھوٹی تھی تمہارے ساتھ کھیلتی تھی تو اس کی شریعت میں اجازت تھی, اب تم بڑے ہو گئے ہماری بچیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں, اب پردے کے احکامات ہیں اللہ کے, اب وہ اس طرح تمہارے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتی جیسے پہلے تھی. تو یہ ہم تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو تو انہیں معلوم ہوگا نا, ایک دم سے تو انہیں اعلان نہیں ہوگا, تو ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی محبت سے نرمی سے تعلیم دینی چاہیے. جو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو تعلیم देना तो दूर की बात है, डांट डांट पहले देते हैं कि तुम्हें पता नहीं भाई कौन बताएगा इन बच्चों को, नौजवान है, उन्होंने तो नहीं अब इतने आराम से दीनी मालूमात अवेलेबल नहीं, उन्हें पहले समझाया जाए भाई इस्लाम है क्या, हम क्या चाहते हैं, और फिर जो है प्यार से मोहब्बत से ये सारे मामलात रखे जाए। आगे इज्तमाईयत से इखलास की अलामत बयान हो रही है और ये सातवां मज़मून इस सूरत का। फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाही व रसूली, यकीनन मोमिन तो वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और रसूल पर, उसके रसूल पर। वैज़ा कानू माहू, और जब वो हों रसूल के साथ किसी इज्तमाई काम पर, अला अमरिन जामे, यानी ऐसे काम पर जिसमें सब ने जमा होकर वो काम करना हो, लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, तो वो हरगिज़ नहीं चले जाते यहाँ तक कि नबी वो आपसे इजाज़त ना ले लें। तो यहाँ पर अलामत बयान हो रही है कि मोमिन वही है जो इज्तमाई काम में अगर उसे जाना ही पड़ जाए तो वो इजाज़त लिए बगैर नहीं जाता। मुनाफिक क्या करता है, वो देखता है कि कोई नहीं देख रहा तो खामोशी से खिसक जाता है। ये तर्ज़-ए-अमल बहुत बुरा है, अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाया इन्नल लज़ीना यस्तअज़िनूनक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक वो लोग जो आपसे इजाज़त मांगते हैं, उलाइकल लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिह, तो वही हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर उसके रसूल पर। इन्हें एहसास है, ठीक है कोई ज़ाती काम आया है लेकिन खामोशी से नहीं निकल गए या आपसे इजाज़त लेकर गए। इसी तरह फरमाया फैज़स्तअज़नूक, और बस जब वो इजाज़त तलब करें आपसे, लिबाज़ शानिहिम, अपने किसी काम के लिए, फ़ाज़ल लिमन शिअता मिन्हुम, तो आप इजाज़त दे दें जिसके लिए आप चाहें, वस्तग़फिर लहुम अल्लाह, लेकिन फिर उसके लिए इस्तग़फ़ार तलब करें अल्लाह से। और इसकी वजह क्या है कि उन्होंने गोया अपने ज़ाती काम को तरजीह दी है मुसलमानों के इज्तमाही काम पर, तो एक तरह से पसंदीदा नहीं होना, तो ये चाहिए था कि ज़ाती काम पर की कुर्बानी देते इज्तमाही काम के लिए, अपने कामों को पीछे करते और इस्लाम और मुसलमानों के कामों को आगे रखते। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर वो इजाज़त मांगें और आप चाहें कि हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ, बाकी लोग इतने हैं कि काम हो जाएगा इनके बग़ैर भी, तो आप इजाज़त दे दें लेकिन फिर अल्लाह से उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें। इन्नल्लाह गफूर और रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मुसलसल अहम फरमाने वाला। तो पहली अलामत तो ये हो गई इज्तमाईयत से इखलास की कि जब इज्तमाई काम में जाना पड़ जाए, अव्वल तो पहली बात यह है कि वो इसमें इजाज़त लेते ही नहीं, हम पहले पढ़ा है सूरह अनफाल में, और दूसरा ये अगर वाकई बहुत ही ज़रूरी जाना पड़ गया तो फिर इजाज़त लेकर जाते हैं। और दूसरी अलामत जो है इज्तमाईयत से इखलास की आ रही है, ला तजअलू दुआ अर रसूल, और ना बनाओ बुलाने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बैनकुम का दुआ इबाज़िकुम बाज़ा, आपस में जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो, तो रसूल का बुलाना कुछ और ही है, उसे ऐसे ना समझो जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो कि आए तो आए नहीं आए तो ना आए, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं और ना आए तो ये तो फिर ईमान का मामला हो जाता है। इसे फरमाया कद यालमुल्लाह, और बेशक अल्लाह जानता है, अल्लज़ीना यतसल्लुना मिनकुम लिवाज़ा, कि जो खिसक जाते तुम में से चुपके से, फरमाया फल यहज़रल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी, बस डरना चाहिए उनको जो मुखालफत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, अन तसीबहुम फितना, इस बात से कि पहुँचे उन्हें मुसीबत कोई दुनिया में। ठीक है बज़ाहिर तो वो देखते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इतने सारे लोग हैं हम खामोशी से खिसक गए तो किसी को क्या पता चलता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला इस दुनिया ही में किसी मुसीबत में मुब्तला ना फरमा दे, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह दे उन्हें दर्दनाक अजाब, ये इशारा है उखरवी बुरे अंजाम की तरफ। तो फरमाया अब अल्लाह जानता है कि तुम कहाँ खड़े हो, चुनांचे आखिरी आयत फरमाया अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाती वल अर्ध, और सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीन में, कद यालमु मा अंतुम अलैहि, और वो अल्लाह खूब जानता है कि तुम किस हाल में हो, तुम्हारी ईमान का क्या हाल है। इस सूरत में ईमान हकीकी की मिसाल बयान हुई थी एक जलते हुए चिराग की दिल के अंदर, तो तुम्हारे दिल में कितना ईमान हकीकी है ये अल्लाह को मालूम है। इसी तरह पर्दे का कितना अहतमाम करते हो तुम, ये भी अल्लाह के इल्म है। फिर इज्तमाईयत से इखलास के अतबार से कहाँ खड़े हो तुम, ये भी अल्लाह के इल्म है। तो फरमाया कि कद यालमु मा अंतुम अलैहि, वो अल्लाह खूब जानता है कि तुम किस हाल में हो, क्या पोजीशन है तुम्हारी। وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا تو وہ انہیں آگاہ کر دے گا، بتا دے گا کہ جو وہ کرتے رہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ فرقان۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اور اس سورت میں خاص بات یہ کہ اس میں توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر جو ہے تقریباً 12 اعتراضات ہیں مشرکین مکہ کے، تو ان اعتراضوں کا بھی ذکر ہے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورت کے اختتام پر عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ہماری توجہ وہاں ہونی چاہیے کہ ویسے تو سارے کے سارے ہی اللہ کے بندے، لیکن جسے اللہ اپنا بندہ کہتے اس کی کیا بات ہے، تو عباد الرحمن وہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، وہ بھی اس صورت میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، اور ابتدائی تین آیات میں عظمت و صفات باری تعالیٰ بیان ہو رہی ہیں۔ تو پہلے عظمت باری تعالیٰ سے آغاز ہے صورت کا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا، یعنی قرآن، اپنے بندے پر۔ تو اس میں تبارک کا جو لفظ ہے برکت، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل خیر اور بھلائی وہ اللہ ہی کے ساتھ مطلوب منصوب ہے۔ اسے قرآن حکیم میں کم از کم 9 مرتبہ برکت کا لفظ اللہ کے لیے آیا۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز میں خیر اور بھلائی کا پیدا ہو جانا بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ تھوڑا کھانا ہے، لوگ زیادہ ہیں، لیکن وہ سب کو پورا ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی۔ تو خیر میں اضافہ ہو جانا بغیر ظاہری سبب کے، تو یہ عموماً برکت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہر چیز میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ لفظ پھر پانی کے لیے بھی آیا ہے، ماء مبارک، کیونکہ پانی کیا کرتا ہے کہ زمین کے خیر کو میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے، زمین کی ہریالی اور وہاں جو بھی اناج اور باغات ہیں ان میں اضافے کا باعث۔ اسی طرح یہ لفظ پھر کتاب کے لیے، قرآن کے لیے بھی آیا ہے، کتاب مبارک۔ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر جتنا خیر ہے اس کے اظہار اور اس کے اضافے کا ذریعہ یہ قرآن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں دوسری بات بھی قابل توجہ ہے کہ انبیاء پر جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتے ہیں تو انبیاء کی شان ابدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کہا گیا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ آگے حکمت انزال بیان ہو رہا ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ ہو جائیں تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے۔ آگے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ شرک کی مذمت آ رہی ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کی اس بادشاہت میں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے اندازہ ٹھہرایا ہر چیز کا جیسا کہ اندازہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ آگے اب مشرکین کے اعتراضات شروع ہو رہے ہیں، تقریباً 12 کے قریب اعتراضات اس صورت میں مختلف مقامات پر آئیں گے۔ تو پہلا انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ایک اللہ کیا، ایک سے زیادہ معبود ہیں، تو ان کا یہ اعتراض تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض آئے گا کہ قرآن معاذ اللہ جھوٹ ہے اور یہ من گھڑت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، آیت نمبر 4 میں۔ پھر آیت نمبر 5 میں آئے گا کہ یہ پہلوں کی کہانیاں اور قصے ہیں قرآن جو ہے، معاذ اللہ۔ پھر چوتھا ان کا اشکال آ رہا ہے کہ رسول کیوں کھاتے پیتے ہیں، یہ بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں۔ پھر پانچواں اعتراض آئے گا کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا ہے نبی کے ساتھ۔ پھر چھٹا اعتراض کہ خزانہ کیوں نہیں انہیں دیا گیا۔ ساتواں، باغ کیوں نہیں ان کے لیے بنایا گیا۔ اور آٹھواں، معاذ اللہ یہ مشہور ہے، ان پہ جادو ہوا ہوا ہے۔ اور نواں اعتراض، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ اور دسواں اعتراض، ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں، پھر ہم مانیں گے۔ اسی طرح گیارہواں ان کا اعتراض کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، یہ اللہ کا کلام ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں کیوں نازل ہو، ایک ہی دن میں پورا قرآن نازل ہو جاتا۔ اسی طرح بارہواں اعتراض، کیا یہی ہے جو جن پر اللہ نے نبوت دی ہے، یعنی وہ کہتے تھے ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے پیسے والے لوگ، انہیں چھوڑ کر ان یہ ہیں جن پر نبوت جو ہے وہ جنہیں نبوت دی گئی۔ تو آئیے ان اعتراضات کا اور پھر ان کے جواب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پہلا اعتراض ان کا آ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ آیت نمبر 3 سے 9 تک مشرکین کے توحید، قرآن، رسالت پر اعتراضات آ رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور مشرکین جو ہیں انہوں نے بنا لیا اس اللہ کے سوا کئی معبود، اور غیر اللہ کی لاچارگی سے ان کا جواب دیا جا رہا ہے گویا کہ یہ جو وہ کہتے تھے کہ ایک ہی نہیں بہت سارے ہیں جن کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا لا یخلقون شیئا، حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع، اور وہ نہیں اختیار رکھنے اپنے آپ سے نہ تکلیف کے ہٹانے کا نہ فائدہ حاصل کرنے کا، ولا یملکون موتا ولا حیات، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے موت کا اور نہ ہی زندگی کا، ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ اب ان کا دوسرا اعتراض قرآن پہ، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افترہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ جو افترہ کر لیا گیا، جو گڑھ لیا گیا، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور وہ کہتے تھے کہ مدد کی ہے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قوم کے لوگوں نے، مکہ کے اندر کچھ رومی غلام بھی تھے تو ان پر کہتے تھے کہ یہ رومیوں نے سے انہوں نے سیکھا ہے، وہ ان سے سیکھ سیکھ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا بھئی یہ جو رومی جن کی طرف تم جو ہے اس قرآن کو منسوخ کر رہے ہو ان کی زبان تو عجمی ہے، قرآن عربی مبین میں، کیسے ممکن ہے ایک عجمی اتنا زبردست عربی میں کلام کہہ سکے؟ تو یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، فقط جا ظلم و زورا، بس وہ اتر آئے ظلم و جھوٹ پر۔ اسی طرح ان کا تیسرا اعتراض، اور وہ کہتے تھے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، وقالو اساطیر الاولین، اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، وقالو اساطیر الاولین اقتتبہا، جو انہوں نے لکھ لی ہیں، فہیہ تملا علیہ، سو وہ لکھوائی جاتی ہیں ان کے پاس، بکرتوں واسیلہ، صبح اور شام۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی یہ صبح اور شام جو ہے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر یہ قرآن لکھتے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں قصے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس نے جو ہے وہ نازل فرمایا جو جانتا ہے رازوں کو آسمانوں اور زمین کے، انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اسی طرح رسالت پہ ان کے اعتراضات آ رہے ہیں، چوتھا اعتراض، وقالو ما لحاظر رسول، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے رسول ہیں، یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں اعتراض، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا ان کے ساتھ ہی کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ ان کے ہمراہ ہوتا، لوگوں کو خبردار کرتا، ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دو فرشتے آگے آگے چل رہے ہوتے، لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے کہ بھائی ادھر ادھر ہو جاؤ، یہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جو بادشاہ وغیرہ آتے ہیں یا کوئی گورنر وغیرہ آتا ہے تو کیسے انہیں ایسکارٹ کیا جاتا ہے، آگے پیچھے محافظ ہوتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ بھائی یہ تو خود اکیلے چل رہے ہوتے ہیں، فرشتے کیوں نہیں ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں؟ تو ان کا چھٹا اعتراض آ رہا ہے، او یلقا الیہ کنز، اور کیوں نہیں اتارا گیا ان کے لیے خزانہ، یعنی ہم تو اپنے آپ کو ان سے زیادہ پاتے ہیں مال کے اعتبار سے، تو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے تو ڈھیروں ڈھیر خزانے ہونے چاہیے۔ اور ساتواں ان کا اعتراض، او تکون لہو جنہ یا اکل منہ، یا کم سے کم ان کے لیے کوئی باغ تو ہوتا ہے جس میں سے یہ کھاتے پیتے، بھئی ہماری نظروں کے سامنے اس ریگستان میں ایک دم سے باغ ان کے لیے بن جاتا اور وہ پتہ چلتا ہے یہ تو معجزانہ باغ ہے جو رسول کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں سے اب رسول کھا رہے۔ تو اس طرح کے گویا ان کے اعتراضات تھے۔ اور پھر آٹھواں اعتراض آ رہا ہے، وقال الظالمون، اور کہتے ہیں وہ ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آگے پھر ان سارے اعتراضات کے ایک ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے یہ کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، بس وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور بس نہیں پا سکیں گے وہ سیدھی راہ، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اب جواب دیا جا رہا ہے ان کے اعتراضات کا کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ کہ اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے بھی، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ بھی جن کے نیچے سے بہتی ہوں نہریں. ویجعل لک قصورا، اللہ تعالیٰ جو ہے بنا دے آپ کے لیے شاندار محل، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو فرمایا بل کذبوا بالساعة، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جھٹلاتے ہیں آخرت کو، اصل مسئلہ یہ ہے. یہ اگر یہ معجزات دیکھ بھی لے پھر بھی ایمان لانے والے ہیں، اصل میں تو انہیں اس کا یقین نہیں کہ آخرت ہوگی، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، سوال جواب ہوگا. وَآتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ. جہنم کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور جب وہ دیکھے گی جہنم ان لوگوں کو دور کے مقام سے. سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو وہ سنیں گے اس جہنم کا جھنجھلانا اور غصے میں چنگھاڑنا. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بہت ہی خونخوار درندہ ہو جو جھپٹنے کے لیے تیار ہو، بس اسے رسی توڑانے کی دیر ہو اور وہ جھپٹ رہا ہو، غرا رہا ہو، اور تو یہ انداز ہوگا کچھ جہنم کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ انہیں دیکھ کر ان ظالموں کو وہ جھنجھلائے گی جہنم اور جو ہے چنگھاڑے گی. آگے کیفیت عذاب آ رہی ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں ایک تنگ سی جگہ پر. سمعوا لها، فرمایا مقرنین یعنی زنجیروں میں بری طرح جکڑے ہوئے. دعوا هنالک ثبورا، تو پکاریں گے وہاں موت کو. اس پر جو ہے انہیں کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نہ پکارو آج ایک موت کو. ودعوا ثبورا کثیرا، بلکہ آج تو بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی عذاب بھی ایسے کٹھن اور طرح طرح کے ہوں گے. کہا ایک موت کیا، تو ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، لیکن بات کیا ہے کہ موت آنی بھی نہیں ہے یہاں، اور صرف عذاب ہی عذاب ہے. موت آ جائے تو ایک طرح سے چھٹکارا ہو جاتا ہے عذاب سے، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، صرف موت کے اسباب ہوں گے چاروں طرف، ایسے ایسے عذاب کہ ہر ایک موت کا باعث ہو، لیکن وہ موت آ کر نہیں دے گی. آگے پھر تنبیہ ہے مجرمین کے لیے. قل اذالک خیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی ان سے پوچھے کیا یہ انجام بہتر ہے، تم یہ انجام چاہتے ہو اپنے لیے؟ یا اب دوسرا انجام فرما بداروں کا بیان ہو رہا ہے. ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ انجام، وہ جنت ہمیشہ رہنے والی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے. کانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ ہوگی ان کے لیے بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور جنتوں میں ان لوگوں کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو ہے اس سے جس کی جواب طلبی کی جا سکتی ہے. یعنی اگر ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ایسا وعدہ جو اس سے طلب کیا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو جنت آپ عطا فرمائیں گے. آگے جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ وہ معبودین باطل جنہیں مشرکین نے اللہ کے برابر بٹھایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے استفسار فرمائیں گے. وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمُ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین کو بھی اور جنہیں وہ اس اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے. فَيَقُولُ، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، یہ جو سارے گمراہ ہوئے ہیں، یہ سارے مشرکین، اے باطل معبودوں تم نے انہیں گمراہ کیا تھا. ام ہم ذل السبیل، یا وہ خود ہی بھٹک گئے تھے راستے سے. اس پہ جواب ہوگا ان معبودان باطل کا. قالو سبحانک، وہ کہیں گے اللہ پاک ہیں. ما کانا یم بغی لنا، ہمیں تو اس کی، یعنی یہ تو ہمارے شایان شان ہی نہیں تھا، ہمارے لیے کسی طرح مناسب ہی نہیں تھا. ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائیں آپ کے سوا کسی اور کو کارساز. ولکم متعتاہم، لیکن اصل سبب کیا ہے ان کی گمراہی کا، لیکن جو آپ نے انہیں ساز و سامان دیا دنیا کا. وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو بھی. حتی نسو ذکرا، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا آپ کی یاد کو. تو یہ دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت، یہاں کی چمک دمک، اسی میں پڑھ کر انہوں نے اصل میں جو ہے وہ آپ کو بھلایا. وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں. آگے مجرمین کا ذکر آ رہا ہے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، بس وہ جھٹلا چکے تم کو، بِمَا تَقُولُونَ، اور اس بات کو بھی جو تم کہتے ہو، فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا، بس نہ تم طاقت رکھتے ہو کہ ہٹانے کی، دور کرنے کی، وَلَا نَصْرًا، یعنی نہ تم اپنے اوپر سے عذاب کو ہٹا سکتے ہو، دور کر سکتے ہو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی آج مدد کر سکتے ہو. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی ظلم کرتا ہے تم میں سے، یعنی شرک کرتا ہے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم چکھائیں گے اسے بہت بڑا عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب ان کا جو چوتھا اعتراض تھا اس کا جو ہے یہاں جواب دیا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجے ہیں نبی آپ سے پہلے جو رسول تھے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر وہ بھی جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بھی چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا ان میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، اتصبرو، کیا تم صبر کرو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے. تو یعنی مسلمانوں، تم ان کفار کے تان اور تیشوں پر صبر کرو گے یا ان کے ان اعتراضات سے تم دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہیں. آگے منکرین آخرت کے اعتراضات کا ذکر آ رہا ہے، اس میں سے نواں اعتراض، فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لولا انزل علينا الملائكه، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے؟ یعنی یہ جو ان کے متکبر لوگ تھے، بڑے سردار تھے، وہ کہتے تھے بھئی ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر بھی فرشتے نازل کیے جائیں. ہم تو اس وقت مانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ جیسے ان پر وہی نازل ہوتی ہے ایسے ہی ہم پر بھی نازل ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں، اسی طرح ان کا دسواں اعتراض تھا، او نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، ہم دیکھ لیں اور پھر تو ہم مان لیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے، لقد استکبروا فی انفسہم، اور وہ تکبر کر رہے ہیں اپنے دل میں، اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک معنوں میں گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبوت کے قابل تھے، کہ ہم پر وہی نازل ہوتی، فرشتے ہم پر نازل ہوتے، پھر ہم اللہ پر ایمان لے آتے. تو فرمایا وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے سرکشی کی ہے، بہت ہی بڑھ کر سرکشی کرنا. آگے پھر جواب آ رہا ہے، يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ، اور جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ، تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن ان مجرموں کے لیے. یہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، تو اتریں گے ایک دن، لیکن وہ دن ان کی خوشی کا دن نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَّهْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ دور کر دیا جائے جو ہے ہم سے انہیں، تو وہ فرشتے تو پھر عذاب لے کر اتریں گے، یا قیامت کے دن فرشتے نازل ہوں گے، اس دن فرشتوں کو دیکھنا، ان کا جو ہے آنا ان کے لیے خوشی کا نہیں ہوگا، بلکہ ڈر اور خوف کا معاملہ ہوگا. آگے کافروں کی نیکیوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں، خلوص سے خالی نیکیاں، ان کا معاملہ یہی ہونے والا ہے. فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے، قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مَنْثُورًا، اور پھر ہم کر دیں گے اسے بکھرے ہوئے ریت کی طرح، گویا ٹھوکر مار کے جو ہے ان اعمال کو رد کر دیا جائے گا. تو یہ مضمون تین دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ خلوص سے خالی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. ہم اسی صورت میں، اس سے پچھلی صورت میں سورہ نور میں پڑھا ہے، وہاں کہا گیا تھا کہ یہ نیکیاں ان کے لیے ریت کی مانند ہوں گی، چمکتی ہوئی ریت، سراب، جسے ایک پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ پہنچے گا وہاں تو سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوگا. تو گویا ایک دکھاوے کی نیکیاں کرنے والوں کو امید ہوتی ہے کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، آج آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، لیکن آخرت کے دن ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، وہ نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. اسی طرح ہم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا کہ اعمالہم کا رماد، کہ ان کے اعمال ہوں گے راکھ کی طرح، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جسے جنہیں بکھیر کر رکھ دے گی جو ہے ہوا تیز آندھی کے دن. تو جیسے راکھ ویسے ہی اتنی خفیف سی ہوتی، ذرا سی بھوک مارے اڑ جاتے، لیکن تیز آندھی کے دن راکھ کا ڈھیر کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ تو ایسا منتشر ہوگا کہ ڈھونڈنا بھی مشکل. تو یہی معاملہ خلوص سے خالی نیکیوں کا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے، خلوص سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر مومنوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر, اور اہل جنت اس روز ہوں گے بہتر ٹھکانے میں. واحسن مقیلا, اور بہت ہی بہترین خوابگاہوں کے اعتبار سے. قیامت کبریٰ کا بھی ذکر ساتھ ساتھ. ویوم تشقق السماء بالغمام, اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے. ونزل الملائکۃ تنزیلا, اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار ایک کے پیچھے ایک. الملک یومئذ الحق للرحمن, اور حکومت اس روز حقیقی طور پر رحمان کی ہوگی. آج تو ہم کہتے ہیں بھئی یہاں پر میرا حکم چلتا ہے, یہ میرا ہے, لیکن قیامت کے دن حاکم صرف اور صرف اللہ ہوگا, مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا, اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. تو کہا جا رہا ہے تم چاہتے ہو فرشتے نازل کیے جائیں, فرشتے تو نازل ہوں گے لیکن وہ دن بہت تمہارے لیے تکلیف دہ اور بہت سخت ہوگا, وہ قیامت کا دن ہوگا. آگے جو ہے وہ مجرمین کی حسرت کا بیان ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدَيْهِ, اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو. جیسے آپ نے دیکھا ہے جب بہت غصہ یا رنج ہوتا ہے آدمی اپنے ناخون چبا رہا ہوتا ہے, تو یہ تو اتنا غصہ اور رنج ہوگا کہ ہاتھ ہی چبا جائے گا اپنے اس حسرت میں اور غصے اور رنج میں. اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے یقولو یا لیتنی, اور کہے گا اے کاش, اتخذتو مع الرسول سبیلا, کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول کے ساتھ کا راستہ, میں نے اپنا راستہ ہی علیحدہ کر لیا, جو راستہ رسول بتا رہے تھے جس پر مومنین جا رہے تھے میں نے کیوں نہیں وہ اختیار کیا. تو حسرت میں اپنا ہاتھ چبا جائے گا اس دن, لیکن اس دن فائدہ مند ہی نہیں ہے. آج موقع ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بری صحبت کا نقصان بیان ہو رہا ہے. یا ویلتا, وہ مجرمین کہیں گے ہائے افسوس, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نہیں بناتا اس فلاں شخص کو اپنا دوست. تو اصل میں یہ دوستی یاری بھی بڑا نقصان پہنچاتی ہے, اور اس میں سے یہاں آگے ہم جو دو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں تین اسباب بیان ہو رہے ہیں جہنم میں پہنچنے کے, اس میں سے ایک سبب برے دوست ہیں. تو برے دوست انسان کو اپنے ساتھ جہنم واصل کریں گے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال عطر فروش اور بھٹی پر کام کرنے والے کی سی ہے. آپ نے کہا کہ عطر فروش کو جو دوست بنائے گا تو اگر اس سے عطر نہ بھی خریدے تو جتنی دیر اس کے پاس رہے گا عطر کی خوشبو پاتا رہے گا, اور جو بھٹی پر کام کرنے والے کو دوست بنائے گا تو اگر انگارہ اس کی جھولی میں نہ بھی گرے تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہے گا بدبو اور دھواں جو ہے وہ ملتا رہے گا. اس لیے ہمیں نیک اور سارے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جنہیں آخرت کی فکر ہو. تو پھر یہ ایسی دوستیاں ہیں جو پھر انسان کو جنت تک لے جانے والی. لیکن دنیا داروں کو اور گمراہوں کو اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو دوست بنائیں گے تو وہ دوست جہنم میں لے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا سبب آ رہا ہے جہنم میں لے جانے کا. لقد اضلنی عن الذکر, اور اس نے تو مجھے, وہ کہے گا یہ جسے میں نے دوست بنایا اس نے تو مجھے بہکا دیا, الذکر قرآن سے, بعد اس جا انی, بعد اس کے کہ وہ نصیحت آئی تھی میرے پاس. کتنا اچھا ہوتا ہے ایسے دوست ملتے جو قرآن کی طرف بلاتے, لیکن یہ دوست ایسا تھا جس نے قرآن سے ہی دور کر دیا. یہ دوسرا سبب ہے جہنم میں جانے کا. اور تیسرا سبب, وکان الشیطان للانسان خذولا, اور شیطان ہے انسان کو چھوڑ جانے والا. تو یہاں تو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے لیکن پھر کام نہیں آتا, آخر میں پھر وہ اپنا وہ بالکل دلدل میں اتار کر پھر چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ جائے تو بڑا اچھا ہے. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب تلبیس ابلیس, اس میں انہوں نے کئی واقعات لکھے ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس میں ایک بڑا عبرت آمیز واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ دو بھائی تھے جو تاجر تھے, ان کی ایک بہن تھی, بہن کافی سخت بیمار تھی اور انہیں تجارت کی غرض سے جانے ہی جانا تھا, اور زمانے میں جب تجارت کے سفر پہ جاتے تھے تو سال سوا سال لگ جاتا تھا واپسی میں. تو ان کے گھر کے قریب ایک جو ہے عابد کا گھر تھا, چنانچہ انہوں نے بات کی کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, یہ بہن ہماری بیمار ہے, ذرا خیال رکھنا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں خیال رکھوں گا. امام جوزی کہتے ہیں کہ یہ عابد شخص کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ دروازے پر کھانا پانی رکھ دیتا تھا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تھا, وہ بچی دروازہ کھول کے کھانا لے لیتی. کچھ ایسے یوں معاملہ چلتا رہا, پھر شیطان نے اس سے کہا کہ بھئی تم بڑے نیک آدمی ہو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، یہ بچی تمہاری ذمہ داری میں دی گئی ہے، اسے تم واعظ و نصیحت ہی نہیں کرتے. اس نے کہا بات تو اچھی ہے، اسے بھی واعظ و نصیحت کرنا چاہیے. تو وہ کرتا یہ تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور بچی جو ہے دروازے کے قریب دوسری طرف آ جاتی تھی، یہ یہاں سے بات کرتا تھا وہ سنتی تھی. کچھ دن اس طرح گزر گئے، پھر شیطان نے اس سے کہا یہ کیا بیچ میں دیوار ہے، آدھی بات پہنچتی آدھی نہیں پہنچتی، تو تم تو خیر کی اور نیکی کی تلقین کرتے ہو، تو گھر کے اندر جا کر بیٹھ کر آرام سے بات کرو. چنانچہ اس نے یہ بات مان لی اور اندر جا کر بات چیت شروع کر دی، تو وہ ہو گیا جو ہوتا ہے اور بچی حاملہ ہو گئی. اور جو ہے وہ اب پریشان کہ کیا کیا جائے، لیکن بھائی ابھی گئے تھے تو اس دوران ولادت بھی ہو گئی بچے کی، اور اس زمانے میں گھر بھی دور دور ہوتے تھے، تو اب بڑا پریشان ہوا کیا کیا جائے. تو شیطان نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جو بچہ ہے ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا اس کی پیدائش کا، اسے قتل کر کے دبا دو. چنانچہ اس نے قتل کیا بچے کو اور اسے دبا دیا زمین میں ایک طرف. لیکن پھر شیطان نے ڈالا اس کے دل میں کہ تم نے بچے کو تو قتل کر دیا، لیکن اس کی ماں اپنے بچے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، تو ماں بھانڈا پھوڑ دے گی. اس نے کہا اب کیا کروں؟ شیطان نے کہا اسے بھی قتل کر دو. اب یہ بھائی آئیں گے ان سے کہنا بیمار تھی میں دیکھتا رہا، اور اب وہ پھر قضاء الہی سے مر گئی. چنانچہ اس نے اس بچی کو بھی قتل کر دیا اور اسے بھی دفنا دیا. چنانچہ پھر بھائی آئے. امام جوزی کہتے ہیں کہ شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آئے، تلبیس ابلیس میں انہوں نے پورا لکھا ہے، اور جو ہے انہیں بتایا کہ اس طرح ہوا. بھائیوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور کوئی اگنور کر دیا کہ بھئی ہوتا ہے اس طرح خواب. پھر خواب میں شیطان نے انہیں وہ بچے کی قبر کا مقام دکھایا کہ یہ دیکھو بچہ ادھر دفن ہے، تو آدمی میں انہوں نے کھود کے دیکھا تو واقعی بچے کی لاش نکل آئی. انہوں نے پکڑ لیا اس عابد شخص کو، اس سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، اس نے اپنا قصور مان لیا کہ بھئی مجھ سے زیادتی ہوئی. تو آپ دیکھیں ایک نہایت عبادت گزار شخص کو شیطان نے زانی بنا دیا، پھر دوہرا قاتل بنا دیا، بچے کا اور اس جو ہے خاتون کا قاتل. اور پھر امام جوزی لکھتے ہیں کہ اب اسے پچھتاوا ہوا، پکڑا تو گیا تھا، عدالت میں کیس چلا، اقبال جرم ہو گیا اور پھانسی کی سزا سنائی جا گئی، لیکن یہ اللہ سے اپنے خطاؤں کی دعا کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا. عین اس وقت شیطان آ گیا، اس نے کہا میں ابھی بھی تجھے بتا سکتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ تو شیطان نے کہا اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارو، میں ابھی بچا لوں گا. اس نے اللہ کو چھوڑ کر اسے شیطان کو پکارنا شروع کیا، تختہ کھینچ لیا گیا، پھانسی چڑھ گیا، اور موت کس پر آئی؟ کفر کی حالت میں آئی. وہ بھی غنیمت تھا، گناہوں کے بعد توبہ تو کر رہا تھا. اس لیے شیطان سب باغ دکھاتا ہے لیکن پھر ساتھ نہیں دیتا، دلدل میں اتار کر چھوڑ دیتا ہے. تو یہ شیطان کے وعدے جھوٹے وعدے، وہ جو گناہوں کی لذت سے ہمیں اکساتا ہے وہ لذت نہیں ہے، وہ زہر ہے، اور جو اس لذت میں پھنس جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کر لیتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور بے شک شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے. آگے شکوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَالَ رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرمائیں گے یا ربی اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بیکار چیز سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو یہ تو ہلکا لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے، ورنہ مہجورہ کا ترجمہ بکواس، ردی، فضول، یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو معاذ اللہ، دیکھیں ہم تو اس امید پر ہیں کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، لیکن اگر قرآن کو نظر انداز کیا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو الٹا شکایت کر رہے ہوں گے وہاں کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو بیکار چیز سمجھ کر چھوڑ دی. تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے تعلق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن سے تعلق روز کا تعلق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان رمضان قرآن پڑھ لیا، یہ نہیں کہ کسی کی موت پر جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا، یہ تو روز پڑھنے کی کتاب ہے. اور صرف پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور پھر جو جو احکامات اللہ کے آتے رہے انہیں اختیار کرنا تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. اور ہمارا معاملہ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہو جاتا کہ خود قرآن پر عمل کر لیں، بلکہ اس کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس امانت، یعنی یہ قرآن، یہ شریعت، یہ دین، اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا. تو بہرحال مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ رسالہ یہاں موجود ہے، اور کوئی اور ذرا مختصر پڑھنا چاہے تو قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، یہ اس سے بھی مختصر رسالہ ہے جس میں قرآن حکیم کے یہ حقوق بیان ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا، اے نبی اسی طرح ہم نے بنا دیے ہیں ہر نبی کے لیے کچھ دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا بھی اور نصرت اور مدد کرنے والا بھی۔ آگے پھر ان کا گیارہواں اعتراض آ رہا ہے قرآن کے حوالے سے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدا، کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ہے ان رسول پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں، یہ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہو جاتا، تورات بھی تو ایک ساتھ دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، ہم نے اسی طرح اسے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کی حکمت بھی بیان ہو رہی ہے، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم جو ہے مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور تاکہ ہم آپ کو پڑھ سنائیں آہستہ آہستہ۔ تو بات یہ کہ جیسے جیسے حالات آتے رہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آیات ہدایات کے اعتبار سے، تسلی کے اعتبار سے اور گائیڈ کرنے کے اعتبار سے نازل فرماتے رہے۔ تو یہ قرآن کو نازل ہی اللہ نے اس طرح کرنا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے ایک طرح سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جیسے جیسے آپ کی وہ اسٹرگل آگے بڑھتی رہی دین کی دعوت اور اقامت کی جدوجہد، اس میں جیسے جیسے جس بات کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تھا اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، ولا یاتونک بمثل، اور وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، الا جئناک بالحق، مگر لاتے ہم آپ کے پاس بالکل صحیح جواب، واحسن تفسیرا، اور بہترین توجیہ۔ آگے آخرت کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور جو لوگ لے جائے جائیں گے اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، تو یہی لوگ ہوں گے بہت برے مکان کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور بہت ہی زیادہ گمراہی کے اعتبار سے۔ آگے تذکیر بے ایام اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اور مختصراً ایک ایک دو دو آیات میں جو ہے وہ آگے چند انبیاء کا ذکر ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنا دیا تھا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار، فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں جاؤ، إِلَى قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا جیسے کہ ہلاک کیا جاتا ہے بہت بری طرح، اشارہ آل فرعون کی طرف جنہیں سمندر میں اللہ نے غرق فرما دیا تھا۔ دوسری قوم کا ذکر آ رہا ہے، وَقَوْمَ نُوح، اور قوم نوح کو بھی، لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُل، جبکہ انہوں نے جھٹلایا جو ہے وہ اپنے رسول کو، اَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے غرق کر دیا انہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ پھر اب کئی ظالم قوموں کا ذکر آ رہا ہے، وَعَادٌ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اسی طرح قوم عاد ہو قوم ثمود ہو یا جو ہے یہ کنویں والے، ایک رائے یہ کہ آل ثمود میں سے یہ اہل ثمود میں سے وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ پھر ایک جگہ جا کر آباد ہو گئے تھے جہاں ایک کنواں تھا، تو انہیں کہا گیا اصحاب الرس۔ ایک رائے یہ کہ یہ ایک اور گروہ تھا جو یہ کام کرتے تھے کہ جو کوئی بت پرستی سے انکار کر دے تو آگ کا انہوں نے خندق بنائی ہوئی تھی اور اس میں ڈال دیتے تھے ایمان لانے والوں کو رسول پر۔ تو واللہ عالم۔ اسی طرح چھٹی قوم کا ذکر، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بہت سی دیگر قومیں بھی ہیں جو اس عرصے کے درمیان میں آئیں، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں، یعنی ان ساری قوموں کو اپنے سے پہلے کافروں کا حال بیان کیا گیا تھا، ان کا انجام یہ دیکھ چکے تھے، اور وہ واقعات ہم پڑھا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ بھئی غور کرو کہ تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو قوم نوح کا ہوا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام اور یہ قوم عاد کے انجام سے، نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد کے انجام سے خبردار ہو اور کچھ عبرت پکڑو، کیا کر رہے ہو تم، اسی رستے پہ جا رہے ہو وہی انجام ہوگا۔ تو فرمایا کہ جتنی قومیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا, اور پھر ان سب کے سب کو ہم نے برباد کر دیا جیسے برباد کیا جاتا ہے. اور ساتویں قوم کا ذکر آ رہا ہے, وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ, اور وہ جو آئے تھے اس بستی پر, الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السُّوءِ, یعنی وہ بستی جس پر برسائی گئی تھی بہت ہی بری بارش, مَطَرَ السُّوءِ, جس پر برسائی گئی تھی بہت ہی بری بارش, افلم یکونو یرونہا, بس کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان بستیوں کو. اصل میں یہ قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں, امورا اور صدوم. اور فرمایا بل کانو لا یجونا نشورا, بلکہ وہ تو توقع ہی نہیں رکھتے تھے کہ دوبارہ جو ہے انہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ ساری نافرمان قومیں ایک تو اپنے رسولوں کا انکار کرتے رہیں, اللہ کی نافرمانی کرتی رہیں, اسی طرح ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ انہیں دوبارہ بھی قیامت میں اٹھایا جائے گا. تو یہ تو ایک قسط ہے سزا کی جو دنیا میں دی ہے, لیکن اصل سزا کہاں ملنے والی ہے, وہ آخرت میں ملنے والی ہے. اسی طرح پھر منکرین رسالت کا کی تحقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اسی میں ان کا بارہواں اعتراض بھی تھا. فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ کفار آپ کو دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو نہیں بناتے آپ کو مگر اپنے مذاق کا نشانہ, آپ کا استہزاء کرتے ہیں. احاذ الذی بعث اللہ رسولا, اور کہتے ہیں کیا یہی ہے جسے بھیجا اللہ نے رسول بنا کر. گویا وہ کہتے تھے بھائی اللہ کو تو کسی بڑے سردار کو رسول بنانا چاہیے تھا, اور کسی بڑے سرمایہ دار پیسے والے کو رسول بنانا چاہیے تھا, یہ کسے رسول بنایا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح انکادہ لیزلنا عن آلہتنا, اور ضرور جو ہے اس نے گمراہ کر دیا ہوتا ہم کو ہمارے معبودوں سے, لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم جمے نہ رہتے اس شرک پر اور ان معبودوں پر. وسوف یعلمون حین یرون العذاب, اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا مذاق اڑانے کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جل جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. من اضل سبیلا, کہ کون ہے زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے. آگے سبب زلال بھی بیان ہو رہا ہے کہ گمراہی کا سبب ہوتا کیا ہے. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. افانتا تکون علیہ وکیلا, بس کیا آپ ہو سکتے ہیں ان کے ذمہ دار. ابھی آپ تو ذمہ داری آپ پر ہے ہی نہیں, آپ پر تو بات پہنچانے کی ذمہ داری. اب یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے الہ بنا لیا ہے, معبود بنا لیا اپنی خواہش نفس کو. اب بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں جنہیں اللہ کے مقابلے میں خدا بنایا گیا ہے, سب سے زیادہ جو ہے سخت ترین وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے, یہ بدترین معبود ہے. یعنی پھر آدمی رب چاہی زندگی نہیں گزارتا, من چاہی زندگی گزارتا ہے, جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اسی کو پھر جو ہے وہ قرآن میں نفس امارہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو بڑا خوب علامہ اقبال کہتے ہیں, نفس ماہم کم ترس فرعون نیس لیکن اوراون ایرا اون نیس, کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب, خبردار جو موسیٰ کی بات مانی, خبردار جو موسیٰ کے رب کو مارا, میری بات چلے گی یہاں. اور وہ کہتا تھا دیکھو میرا قبضہ نہیں ہے مصر پر, تمہارا پانی بند کر دوں گا میری بات نہیں مانی, اب میرے خلاف کھڑے ہو گئے میرے فوجی آ کر سر اتار دیں گے تمہارا. تو یہی دعویٰ جو ہے اس نفس کا ہے. یہ نفس بھی کہتا ہے کہ میرا حکم چلے گا اس پر, جیسا میں پسند کرتا ہوں ویسے تمہاری صورت ہوگی, جیسے مجھے پسند ہے ویسا تمہارا لباس ہوگا, جو میں کہوں وہ تم کھاؤ, جو میں کہوں وہ تم کرو. تو وہ نفس بھی دعوے دار ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو وہ لوگ جو اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں, وہ پھر بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں. آگے منکرین رسالت کی حقیقت جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے. ام تحسبوا, کیا آپ خیال کرتے ہیں, ان اکثرہم یسمعون او یعقلون, کہ کیا ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سنتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے. انہم الا کالانعام, یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے. چوپایوں کو تو اللہ نے روح نہیں دی, انہیں وہ شعور نہیں دیا, انہیں تو آ کر جو ہے وہ آپ کہیں کہ انہیں تو اللہ نے روح دی تھی, شعور دیا تھا, عقل دی تھی, اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی, انبیاء نازل کیے, پھر بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے, تو یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر اس رکوع میں آ رہا ہے.
تذکیر بے لا الہ، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تین طرح کی یاد دہانی ہے اللہ کی، ایک ہے تذکیر بے لا الہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرانا، پھر دوسرا ہے تذکیر بے ایام اللہ، اللہ کے وہ دن جن دنوں میں اللہ کی نافرمان قوموں پر عذاب آئے ان کا ذکر ہے قرآن میں تاکہ یاد دہانی ہو کہ اللہ سے ڈرا جائے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں تذکیر بالموت وما بعد الموت، یعنی موت کے ذکر سے اور موت کے بعد آنے والے حالات کے ذکر سے یاد دہانی کہ آدمی غفلت سے نکلے اور اپنی فکر کرے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تذکیر بے اعلیٰ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں، 10 نعمتیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے نعمت سایہ سے بات شروع کی گئی ہے، الم ترا الی ربک، کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی طرف، کیف مد الظلہ، کہ کس طرح اللہ نے پھیلا دیے ہیں اس نے سائے کو، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ساکن، لیکن آپ کو پتہ ہے سایہ تو چلتا رہتا ہے، ویسے اگر کوئی چیز ساکن بھی ہو جیسے درخت اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا سایہ چلتا رہتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سایہ اس کا پڑ رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف، اور پھر آہستہ آہستہ سکڑتا رہتا ہے، جب سورج بالکل نصف النہار پہ ہوتا ہے اور بالکل آدھے دن یعنی بالکل سر پر ہوتا ہے تو درخت کا سایہ اس کے بالکل تنے کے ساتھ جڑوں پر آ جاتا ہے، پھر جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ جو پہلے مغرب میں تھا اب مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ڈبل ہوتا ہے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ سائے بھی چل رہے ہیں، تو یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ساکن چیزوں کے بھی سائے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور دوسری اللہ کی نعمت، اور پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر دلالت دینے والا، تو یہ سورج اور سائے کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضاً یسیرا، اور پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی ساری روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر اب تیسری نعمت کا ذکر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، جس طرح لباس ہر چیز کو چھپا لیتا ہے اس طرح رات کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانک لیتا ہے۔ فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، چوتھی نعمت، اور اس نے نیند کو بنا دیا تمہارے لیے آرام۔ اب دیکھیں اگر آدمی 24 گھنٹے جاگے تو پھر نیند کیسے معاملہ ہوتا ہے، کتنی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اور جو سکون آدمی کو نیند سے حاصل ہوتا ہے اور کیسے فریش ہو جاتا ہے بالکل، تو اور کسی چیز میں نہیں، تو یہ نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جو گولیاں کھاتے ہیں نیند کے لیے اور نیند آتی نہیں انہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت، اور نیند ابھی تک متشابہات میں سے، یعنی انسانی سائنس اور میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ کون سا سوئچ ہے جو آن آف ہونے سے نیند اور جاگنے کا عمل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کے طور پر نیند کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پانچویں نعمت وجعل النہار نشورا، اور اس اللہ نے بنا دیا دن کو اٹھ کر چلنے کا وقت، اکثر و بیشتر مخلوقات جو اللہ کی ہیں وہ دن میں بیدار ہوتی ہیں، وہ چلتی پھرتی ہیں، اپنے معاملات کرتی ہیں۔ چھٹی نعمت وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر اپنی رحمت سے پہلے پہلے، آگے آگے، تو بارش سے پہلے پہلے ایسی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں کہ انسان اور اسی طرح دیگر مخلوقات پہچان لیتی ہیں کہ بارش کی آمد ہے، ایک سونی سی خوشبو ساتھ لیے ہوئے اور یہ جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ساتویں نعمت وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے نہایت پاکیزہ پانی، آج بھی پیورسٹ فارم آف واٹر جو ہے رین واٹر کہلاتا ہے، یہ جو بارش کا پانی ہے اس سے زیادہ پاکیزہ پانی ہے نہیں دنیا میں۔ اب آٹھویں نعمت لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیں ایک مردہ زمین کو، مردہ بستی کو، کس طرح یہ پانی جو ہے آپ کہیں بیابان کو جو ہے گلزار بنا دیتا ہے۔ اور پھر نویں نعمت آ رہی ہے وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم پھر پلاتے ہیں وہ پانی اپنی مخلوقات میں سے، اور بہت ساری مخلوقات یہ پانی سے استفادہ کرتی ہیں، ان میں سے چوپائے بھی ہیں، تو گویا یہ چوپائے نویں نعمت ہے اللہ کی جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور دسویں نعمت وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو بھی جو ہے یہ پانی میسر آتا ہے جس سے ان کی زندگی کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. آگے پھر 49 سے 50 تک واٹر سائیکل کا ذکر آ رہا ہے, اور حکمت تصریف آیات بھی بیان ہو رہی ہے کہ آیات کو بدل بدل کر لانا. آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری نعمتوں کا پہلے بھی ذکر آیا, اب بھی آیا, لیکن ایک نئے انداز سے آتا ہے. یہ یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بار بار جب بات کہی جاتی ہے تو آدمی کو یاد رہتا ہے کہ بھئی یہ نعمتیں اللہ کی ہوں, مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو حکمت تصریف آیات, آیات کو بار بار دہرانے کی حکمت بیان ہو رہی ہے. ولقد صرفناہ بینہم, اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کا بیان کر دیا اس کو ان کے درمیان. لیذکروا, حکمت کیا ہے؟ تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں, تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا, فابا اکثر الناس الا کفورا, اور بس نہیں مانا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کرنے کے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریا, اور اگر ہم چاہتے تو اٹھا کھڑا کرتے ہر بستی میں نذیرا, ایک ڈرانے والا. فلا تطع الکافرین, بس آپ کہا نہ مانیے ان کافروں کا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے بڑا جہاد. تو خدا کے کام دیکھو, بات کیا اور کیا پہلے. مجھے تو نظر آتا ہے بدر سے غار حرا پہلے. تو بدر کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے اعلان کے 15 سال بعد ہوا, لیکن 15 سال ابتدائی کیا ہیں جو آپ نے کیا, اس میں بھی جہاد ہے. کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد و مازن, جہاد جاری ہے, اور یہ اس وقت سے جاری ہے جب اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا, اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا ایک حصہ دجال سے جہاد نہ کر لے. تو اس وقت تک جو ہے جہاد جاری ہے. تو ابتدا میں آپ نے جہاد کیا کیسے؟ تو 15 برس جہاد ہوا ہے قرآن کے ذریعے, قرآن کا سنانا, قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنا, نافرمانوں کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا, اور جو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں اب ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے انہیں صبر کی تلقین کرنا. تو یہ جہاد بالقرآن 15 برس. پھر 6 برس آپ نے جہاد بالسیف کیا ہے, جہاد یعنی آپ کہیں جہاد تلوار کے ساتھ, لیکن 15 برس جہاد قرآن کے ساتھ. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے. اور یہ جہاد اپنے بڑے وسیع معنی لیتا ہے, جیسے ہم نے کہا کہ نفس سے جہاد شروع ہوتا ہے, پھر شیطان سے بھی جہاد ہے, بگڑے ہوئے معاشرے سے بھی جہاد ہے, پھر دعوت و تبلیغ میں بھی جہاد ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد, جب دو کوششیں آپس میں ٹکراتی ہیں اسے جہاد کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان میں ہتھیاروں سے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا, یہ اعلیٰ جہاد ہے, تو وہ بھی جہاد کرنا ہے. بہت ہی عمدہ کتاب ہے جہاد بالقرآن, اس کے 5 محاذ ڈاکٹر سار احمد صاحب کی, تو اویلیبل ہے, اس وقت تو موقع کم ہوتا ہے, ورنہ یہ جہاد جو ہے 5 محاذوں پر آج جو ہے قرآن کے ذریعے جہاد ممکن ہے. تو اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے, اور جو ہے یہ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر جاری ہے, اور نعمت سمندر کا ذکر آ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اور وہی تو اللہ ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو. هَذَا عَذْبٌ فُرَات, یہ تو میٹھا ہے خوشگوار. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, اور یہ بالکل کھاری ہے اور کڑوا ہے. تو آپ دیکھیں دو سمندر ہیں, دو پانی ہیں, علیحدہ علیحدہ مزاج ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں ایک ساتھ کے دونوں سوتے چل رہے ہیں. ایک طرف سے پانی پئیں گے وہ بالکل میٹھا اور شیریں, دوسری طرف سے پانی لیں گے وہ بالکل کھاری اور کڑوا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان. اسی طرح نعمت خاندان, اور جو اکثر اب ہندوؤں میں رہ کر ہم نے جس کا خیال نہیں کیا, نعمت سسرال, یہاں سسرالی رشتہ داروں کو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہی اللہ جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے, اشارہ نطفے کی طرف ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا, پھر بنا دیا اس کو خاندان والا اور سسرال والا. تو ایک تو خونی رشتے, جہاں پیدا ہوئے وہ والد والدہ بہن بھائی اور چچا ماموں, یہ رشتے سارے, اور دوسرے رشتے بنتے ہیں جہاں نکاح ہوتا ہے. نکاح جہاں کیا, اب ساس سسر, ساس کا وہی درجہ ہے جو ماں کا درجہ ہے, سسر کا وہی درجہ ہے جو اپنے والد صاحب کا درجہ ہے. اور اسی طرح یہ جو سسرالی رشتے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے, انہیں بھی نبھانا چاہیے. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو سبھی سر آنکھوں پر ہیں. جو بھی رشتے اللہ نے بنائے وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سارے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وکانا ربو کا قدیرہ، بے شک آپ کا پروردگار بہت قدرت والا ہے. آگے شرک کی مذمت کی جا رہی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ان چیزوں کو جو نہ تو انہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور جو ہے کافر جو ہے وہ اپنے رب کے خلاف گویا، ظہیر کہتے ہیں کمر کو، اور یہ محاورتاً آتا ہے کہ کمر ملا لینا. پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی اور گھمسان کا رن پڑا ہے، چاروں طرف تلواریں چلنی ہیں، تو دو ساتھی یا تین یا چار ساتھی اپنی اپنی کمرے میں لا لیتے، تو اب کمر سے تو حفاظت ہو گئی ساتھی سے، اور سامنے سے بس مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک محاورہ ہے، کمرے میں لا لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف اکٹھے ہو جانا، گٹھ جوڑ کر لینا کسی کے خلاف. تو فرمایا کہ جو کافر ہیں انہوں نے تو گویا اپنے رب کے خلاف جو ہے وہ کمر بستا ہے، کمرے میں لا لی انہوں نے اپنے رب کے خلاف، اور وہ کفر اور شرک سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان ہو رہے ہیں. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر نمبر ایک خوشخبری دینے والا بنا کر. تو یہ آپ مبشر ہیں، لیکن یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جو صاحب ایمان ہے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. اسی طرح دوسرا فریضہ آپ کا وَنَذِيرًا، اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ خبردار کرنے والے ہوں. اور یہ خبردار ڈرانا یہ کس کے لیے؟ جو ایمان نہیں لاتے اور یا اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے. آگے پھر بے لوس تبلیغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. قل ما اسالکم علیہ من اجر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی اجر کا، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربی سبیلا، وہ اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ. میری دعوت بے لوس ہے، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں تم اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو. فرمایا دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اوپر آ گئے کہ مبشر ہیں اور اسی طرح خبردار کرنے والے ہیں. اب تیسرا آ رہا ہے حکم اللہ کا، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور جس پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، یعنی آپ صرف اللہ پر بھروسہ کیجیے. اور چوتھا حکم آ رہا ہے، وسبح بحمدہ، اور تسبیح کیجئے اس اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ، وکفا بذنوبہ عبادہ خبیرہ، اور وہ اللہ کافی ہے گناہوں سے اپنے بندوں کے اور خوب باخبر ہے. تو وہ اپنے بندوں کے جرائم پر کیا کرتا ہے؟ انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے یا انہیں دنیا اور آخرت میں سزا دیتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. آپ کے یہ چار کام ہیں، آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں جو ایمان لائے ہیں اور ڈٹے ہوئے، آپ خبردار کریں انہیں جو ایمان نہیں لاتے اور گناہوں میں پڑے ہوئے، اور آپ صرف بھروسہ اللہ پر کریں. اور چوتھا یہ کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. آگے پھر نعمت کائنات کا بیان، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اور وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں، فی ستت ایام، چھ مرحلوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، الرحمن فاسأل به خبیرا، اور وہی رحمان ہے، بس پوچھ لیجئے اس کے بارے میں کسی باخبر سے، کسی ایسے آدمی سے جو جانتا ہو. تو یہ پوری کائنات کا خالق مالک، اس کا چلانے والا، اس کا انتظام کرنے والا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات اللہ کی توجہ کے بغیر نہیں چل سکتی، یہاں تک پتہ تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور یہاں ایک ذرہ تک ادھر سے ادھر نہیں ہوتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ پوری کائنات ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. آگے مشرکین کے انکار کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا أَمَا الرَّحْمَنُ، تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے لیے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور بڑھ جاتی ہے ان کی نفرت. وہ یعنی وہ اس کے لیے تیار تھے کہ بتوں کو سجدہ کریں، صرف رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے. ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوراً سجدہ کرنا چاہیے، آیت سجدہ ہے.
بس اس میں انشاءاللہ دو آیتیں پڑھیں گے کیونکہ بیان زیادہ ہے اس آخری رکوع میں، انشاءاللہ پھر باقی تفصیل ہم بعد میں کریں گے۔ دو آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سجدہ تلاوت کے بعد جو ہے وہ رکعت ہماری مکمل ہو سکے۔ اس پورے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بیان ہو رہا ہے کہ عباد الرحمن کون ہیں، اور پھر عباد الرحمن کی صفات آ رہی ہیں، 10 صفات عباد الرحمن کی بیان ہو رہی ہیں، اور 3 وہ برے کام ہیں جو آپ کہیں کہ عباد الشیطان کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے اور عباد الرحمن کی صفات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے عظمت باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنا دی آسمانوں میں برج۔ اور یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، پہلے زمانے میں ایک شہر کے گرد اونچے اونچے مینار بنائے جاتے تھے تاکہ ریگستانوں سے آنے والے قافلے دور سے دیکھ لیں کہ یہاں پر آبادی، اور آسمان میں برج سے اکثر بیشتر مراد لی گئی ہے ستارے۔ تو فرمایا کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنا دیا آسمان میں ستارے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنا دیا اس میں ایک چراغ، چراغ ہوتا ہے جس میں کمبشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، جلنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور چراغ سے مراد ہے سورج، وقمرا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چاند، منیر کہتے ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ کو۔ تو اتنا زبردست الفاظ کا چناؤ ہے قرآن میں، اور ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر کس کی علم ہوگا، الٹیمیٹ نالج جو ہے وہ قرآن ہے، انسان کی کا علم ابھی قرآن سے بہت پیچھے، بہت پیچھے ہو سکتا ہے 100 سال جو ہے 150 سال میں کچھ اور آیات ہیں جو ہم پر کھل جائیں، اور لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں انسانی عقل نہیں پہنچی ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے قرآن اور علم جدید، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لکھی بھی تو ان کی ہے اصل میں انگریزی میں، تو انہوں نے لکھا کہ دس یونیورس از دا ورک آف اللہ اینڈ دس قرآن از دا ورڈ آف اللہ اینڈ دیر کین ناٹ بی اینی کانٹراڈکشن بٹوین دا ٹو، یہ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیے سورج میں جلنے کا عمل ہے، اس کے لیے چراغ کے الفاظ لائے گئے۔ یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ چاند کی روشنی نہیں ہوتی، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی ہوتی ہے، یہ تو اب 19ویں 20ویں صدی میں آ کر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے چاند کی، اور الفاظ جو آپ دیکھیں کہ چاند کی روشنی کے لیے منیرا کے الفاظ ہیں، ریفلیکٹڈ لائٹ، منعقص ہونے والی روشنی۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی اللہ جس نے بنا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ ایک یہ بھی معنی لیے گئے ہیں کہ مختلف، رات کا مزاج کچھ اور ہے، دن کا کچھ اور ہے، رات میں اندھیرا ہے، سکون ہے، اکثر بیشتر مخلوق آرام کرتی ہے، نیند کرتی ہے، دن میں روشنی ہے، حرارت ہے، اکثر بیشتر مخلوق جاگ جاتی ہے، اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا لمن ارادہ یذکرا و ارادہ شکورا، آیات الہی پر غور و فکر کا کیا حاصل ہے؟ دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، یہ ساری کائنات اور اس کی جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا، یاد کرنے کا اللہ کو، اور نمبر دو او ارادہ شکورا، یا وہ جو شکر کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ کائنات جب آدمی دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا محسن، ہمارے مانگے بغیر اس نے اس پوری کائنات کو ہماری یعنی ہماری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا۔ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا کہ اللہ دھوپ کی روشنی دے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی چل نہیں سکتی، یا رات اور دن کے سلسلے کو قائم رکھیں، تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں۔ تو اس کائنات کو دیکھ کر ایک تو اللہ کی یاد آنی چاہیے، اور دوسرا اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور حقیقی محسن ہے۔ اقول قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا کریں گے۔